اپنے سے نکلی ہوئی چیز وہ محسوس ہو جائے گی اس کو. یہ نہ سوچے کہ کسی دوسرے کی ہے, کسی دوسرے, یہ بھی یعنی ایک چیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نہیں پڑوس کی ہے. لیکن اگر شبہ ہو رہا ہے اس کو تو جب سونگھ لیا تو اس کو نکلنا ہے. بہرحال یہ نہ سوچے کہ وہ پڑوس کی ہوگی. شبہ پھونک مارنے جیسی, پھونک نکلنے جیسی ہو گئی اور بو بھی آ گئی تو اس کو نکلنا ہے. اسی طرح آواز سن لیا, کتنا بھی آدمی مغفل ہو یا کتنا بھی نادان ہو اپنی اور دوسرے کی آواز پہچان لے گا. بہرحال تو دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجئے کسی کو کسی کی ناک ایسی ہو گئی ہو جو بو نہ محسوس کرے, ایسا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دواؤں میں یہ چیز ہوتی ہے, بچے تک اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ یہ جو ایزولین وغیرہ آتی ہے اس سے بچوں کو دور رکھیے. اس سے اچھا ہے کہ آپ, کیونکہ یہ بہت تیز ہوتی ہے, یہ حاسہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بنایا ہے, اس میں ایسے باریک سوراخ ہیں کئی جس کا تعلق دماغ سے, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے سونگ کی طاقت رکھی ہے حاسۃ الشم, اس میں جا کر کے وہ چیز جو آپ سونگتے ہیں اس کی تبخیر وہاں پہنچاتی ہے, اس سے آپ بو یا بدبو محسوس کرتے ہیں. ایک بار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہیں قریب میں, اچانک وہ ایک بکری جو مری ہوئی تھی اور ریت میں چھپی ہوئی تھی, دیکھا نہیں گیا, قریب میں بیٹھ گیا درخت تھا. تھوڑی دیر میں بہت زوردار بو آئی, اس میں ہر ایک میں نے محسوس کیا, ایک صاحب کہتے ہیں مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے, یعنی ایسی بدبو کی الٹی آنے تک کے قریب ہو گئی ہم لوگوں کو. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں محسوس ہو رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ یہ دوائیں استعمال کرنے سے. اس وجہ سے اس کے بجائے اگر زیادہ کوئی آدمی محسوس کر رہا ہے یہ بیماری زکام وغیرہ کی, تو حبہ سودا لے کر کے اس کو, جیسا کہ کتب طب وغیرہ میں اس میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے, اساتذہ ہمارے تھے اس طرح کے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور زیت زیتون لے کر کے آپ حبہ سودا کپڑے میں ڈال کر کے پسا ہوا اس میں ناک میں ڈال لیں, تو انشاءاللہ یہ اس کو کھولنے کے لیے اور اس کو جس کو کہتے ہیں ناس لینا وہ اس کے لیے مفید ہوگی. بہرحال تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان سب اسباب کی بنا پر حاسہ شمع سے محروم ہو جائے, شمع سے نہ سونگ سکے, کان بھی اس کے نہ ہو, تو پھر کیا کریں؟ مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کسی طرح اگر اس کو یقین ہو گیا, اس کو نکلنے کا احساس ہو گیا یقینی طور پر کہ نکلی ہے تو وہ نکل جائے. کسی نماز ہی کے اندر کسی نے اسے کہہ دیا بھائی تمہاری نماز پڑھ رہا ہے, اور کسی نے اسے کہہ دیا بھائی تمہارے ریا نکل گئی, تو بہرحال ایک مسلمان کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو نکلنا چاہیے. یہ نہیں مطلب ہے کہ نہیں, اگر نہیں سونگا یا نہیں سنا تو اس سنتا لیکن چونکہ سونگنے کی طاقت نہیں رہ گئی, سنتا لیکن سننے کی طاقت نہیں رہ گئی, سونگتا لیکن سونگنے کی طاقت نہ رہ گئی, تو کم سے کم تیسرے آدمی کی تصدیق اس کو کرنی ہے. یہاں ایک قصہ بیان کر دوں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کا ایک واقعہ ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, پیارے رسول کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام کہے جاتے ہیں. انہوں نے شادی کی, ایک بار گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں ان کی ریا نکل گئی, نماز میں وہ چلے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں, تو ان کی بیوی کہتی ہیں یا ابا رافع سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ اذا احدث حتى يتوضا. ابو رافع ہم نے پیارے رسول سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز اگر وضو اس کا ٹوٹ گیا اور نیا وضو نہیں کیا تو اس کے وضو کو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا, تو نماز سے فارغ ہوئے سلام علام پھیر کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا, مارا ان کو. وہ بیچاری اٹھ کر کے, ظاہر بات ہے پیارے رسول کے زمانے میں وہی سب کے مداوت ہے, آپ ہی کے پاس شکایت جاتی, آپ ہی اس کا حل کر نکالتے ہیں. پیارے رسول کے پاس گئیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول قصہ یہ ہے کہ وہ صلات پڑھ رہے تھے, اس حالت میں انہوں نے ان کا وضو ٹوٹا, ان کی ریا نکلی, میں نے ان کو بتایا تو نماز سلام پھیر کر کے مجھے مارنا شروع کر دیا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, کہا کہ تمہیں تو خیر کا حکم دے رہی تھی, کیوں تم نے اس کو مارا؟ بہرحال تو یہ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی اگر ہے جو سونگ نہیں سکتا ہے اور خود نہیں محسوس کرتا, تیسرا آدمی کوئی بتا دے رہا ہے اللہ کا بندہ, تو اس پر بھی عمل کرنا اس کا واجب ہے. مطلب ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہم سے کوئی چیز نکلی ہے. اچھا پھر اگر کیا تفصیل میں آپ جائیں گے تو علماء نے کہا ہے کیا اگر صبح ہوا تو ہاتھ لگا کر کے بھی وہاں آدمی دیکھ سکتا ہے, ان سب کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ صرف رہ گیا ہے کہ آواز سنیں یا اگر یہ یقین ہو گیا، مثلا ہو سکتا ہے اس حالت میں کبھی کبھی پتلی چیز بھی نکل جاتی ہے، تو اگر یہ یقین ہو گیا کہ بو محسوس ہوئی اس کی بھی یا ٹھنڈک محسوس ہوئی تو قطعاً اس کو نکل، کسی طرح سے یقین ہو جانا چاہیے. بہرحال امام حاکم رحمت اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک احدثت فلیقل کذبت، شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالے کسی کے دل میں کہ تم نے وضو توڑ دیا، تو جب تک یہ یقین کی صورت آپ کو حاصل نہ ہو تو اس کو کہو کذبت، یعنی دل میں اپنے کہ، یہ نہیں کہ کہو کذبت جھوٹ بولا، دل میں کہو کہ تم نے جھوٹ بولا اور اپنے رو میں اپنی چال میں چلا جائے، یعنی یہ کہ اس کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ شیطان تو بہرحال پریشان کرنا چاہتا ہے، وسواس یہی سے داخل ہوتا ہے. آدمی بعض لوگ ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وضو کیا تھوڑی دیر میں پھر دوسرا وضو کر رہے ہیں، پانی دو بالٹی چار بالٹی ایک وضو میں گرا ڈالتا ہے، پھر وضو کیا، بس وسواس آتا ہے کہ ہم نے فلاں دو مرتبہ کلی کیا یا تین مرتبہ کلی کیا، تو وسواس یہیں سے آتا ہے. وسواس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ خطرات ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو نہیں رہا، جا کے وضو کرو. اگر یقین کی صورت نہیں ہوئی، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کسی سے سنا، آواز اپنی سنی یا سونگ سنی اس کی، یا کسی نے یقینی طور پر اس کو بتایا نہیں، تو اس وقت تک یہ سمجھے کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دل میں کہہ لے کہ کذب تھا تم نے جھوٹ بولا. لے دے کر کے اس مسئلے میں کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان بہرحال وسوسہ ڈالتا ہے وضو توڑنے کا، نماز کے اندر، خارج نماز میں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان آتا ہے نماز کے اندر اور پھونک مارتا ہے. باہر اگر یہ صورت ہو گئی، مان لیجئے نماز کے اندر نہیں ہے، وضو کر کے چل رہا ہے، چند قدم نکلا تو اس کو شبہ ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، کیا شکل ہے، اس وقت بھی جب تک یقین نہ ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ صحیح روایت سے ثابت ہے انشاءاللہ. باب آداب قضاء الحاجہ، نعم، قضاء حاجت کے آداب. حاجت کہتے ہیں عربی میں کسی بھی ضرورت، کوئی بھی ضرورت. آپ کو کہاں گئے تھے، ایک حاجت تھی، ایک ضرورت تھی، بازار گیا تھا، تو بازار کی ضرورت کو بھی حاجہ کہیں گے، لیکن قضاء حاجت خاص طور پہ یہ لفظ جو ہے ایک اصطلاح ہو گئی ہے پیشاب یا پیخانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو اس کے آداب، اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے رسول سے نوازا اور ہمیں ایسے رسول کی امت سے بنایا کہ جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو کوئی کہنا چاہے تو یہ کہے گا ہگنی متنی بھی الحمدللہ تمام چیزوں کو آپ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں پیخانہ کرتے وقت کیا کرنا چاہیے، پیشاب کرتے وقت کیا کرنا چاہیے، چھوٹی بڑی چیز کو. یہ ایسا جامع دین ہے الحمدللہ کہ اس میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. پیشاب پیخانے سے لے کر کے بڑی چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیز تک سب کچھ بیان اس میں ہو چکا ہے. یہ چیز ایسی تھی جس سے یہودی لوگ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، کہتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان نبیکم یعلمکم حتی القراء، تمہارے رسول تو ہر چیز سکھاتے ہیں یہاں تک کہ کیسے آدمی بیٹھ کر کے پیخانہ کرے. ان نبیکم یعلمکم کل شیء، حضرت سلمان کہتے ہیں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں یہاں تک کہ ہم کیسے بیٹھ کر کے پیشاب پیخانہ کریں، قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، اور اس میں اس وقت ذکر اذکار نہ کریں، یعنی تمام آداب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے. اللہ کا یہ بھی شکر ہے، اس وجہ سے لئن شکرتم لازیدنکم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ چیز سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حقیقت میں دیکھیے کتنے لوگ گمراہ ہیں، پیارے رسول کے دین میں نہیں ہے، مسلمان اپنے کو نہیں کہتے، ان کو دیکھ کر کے. حدیث شریف میں آتا ہے اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمدللہ الذی عافانی بهذا، یہ کافر، یہ قبر پرست، یہ سب مبتلا ہیں، ایک مرض میں مبتلا ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے پناہ دی، اس سے دور رکھا. یہ چیز جب رہے گی تو اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ توفیق دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل کی امت سے بنایا. تو انہوں نے ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا، یا تو نص کے ذریعے سے یا اشارت النص کے ذریعے سے. علماء اس سے سمجھتے ہیں اور لوگ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں الحمدللہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں الحمدللہ سب چیز مبین ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا کے اندر، خلا مانے یعنی میدان، خالی میدان، یہ بھی اصطلاح ہو گئی، اسی وجہ سے کہتے ہیں بیت الخلا، خلا اصل میں ہو جاتا ہے خالی میدان، اور اگر بیت کو آپ کہتے ہیں تو بیت الخلوہ ہے، خلا نہیں ہے، لیکن چونکہ پیارے رسول کے زمانے میں شروع میں گھر میں بنے ہوئے لیٹرین نہیں ہوا کرتے تھے، پائخانے نہیں بنے تھے، تو بیت الخلا کے نام سے یا خلا کے نام سے مشہور ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، گویا آپ اس خلا میں داخل ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ خلوت میں داخل ہیں، اگر کہا جائے تو بیت الخلوہ ہوتا، بیت الخلا ہے اسی نام سے جو باہر نام تھا اسی کو یہاں نام دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے بیت الخلا میں تو اپنی انگوٹھی کو نکال دیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں نقش جو تھا وہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور جیسا کہ فوٹو اس وقت دکھایا گیا ہے اور احادیث کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کی انگوٹھی میں سب سے پہلے اللہ لکھا تھا، اوپر اللہ، پھر اس کے نیچے رسول، پھر اس کے نیچے محمد، گویا محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت کا نام اسم مبارک سب سے اوپر تھا، پھر اس کے بعد رسول، پھر اس کے بعد محمد، یہ نام اللہ کا ہونے کی وجہ سے آپ اس کو نکال دیا کرتے تھے۔ اس میں علماء نے کہا ہے کہ اصل روایت یہ، اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس اگر انگوٹھی ہے جس میں اللہ کا نام ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ سب نے یہ کہا ہے کہ اس کو یا تو چھپا لے اگر امکان ہو، ورنہ اگر نکل نہیں رہی ہو تو اس کا نگینہ جو ہے جس پہ نقش ہے اس کو اندر کر کے مٹھی باندھ لے، چھپا لے، یا تو یہاں چھپا لے، کسی طرح کوئی بھی کاغذ، کوئی بھی ورق آپ کے پاس ہو جس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہے تو اس کو بیت الخلا سے دور رکھنا چاہیے، اگر نہیں دور رکھنے کا امکان ہے، خطرہ ہے ضروری کاغذات گم ہو جائیں تو آپ اس کو دبا لیں، کھلے نہ ہوں وہ الفاظ، موڑ کر کے اندر چھپا لیں پاکٹ میں، یہ اصل مسئلہ سب نے اس کو کہا ہے۔ انگوٹھی میں آپ کے اگر اللہ کا نام لکھا ہے یا اور کوئی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نقش رہا کرتا تھا اور صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیوں میں نقش اس طرح کے کیے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کو بہرحال نکال دینا چاہیے، یا اس کو اندر اس کا نگینہ کر کے اس کو مٹھی باندھ لیں یا جیب وغیرہ میں ڈال لیں۔ جی، آداب دخول الخلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے یا قضائے حاجت کے لیے داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے جنوں سے اور بری جنیوں سے، کیونکہ وہ اور اس کے آل اولاد سب مسلمانوں اور مومنوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وسوسہ کسی طرح ڈالنا، تھوڑی سی تکلیف دے کر کے بھی خوش ہو لے سکتے ہیں، اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے، یہ حرز جو ہے صحیح بات ہے، پیارے رسول کی تعویذات جو ہیں اس کو اگر آدمی برتتا رہے تو انشاءاللہ دنیا شیطان سے بچتا رہے گا۔ تمام حالات میں پیارے رسول نے خاص خاص دعائیں ذکر فرمائی ہیں خود، اور اس کو سکھایا ہے لوگوں کو۔ اب مثلا بیت الخلا کے وقت آپ، حدیث شریف میں آتا ہے، بایاں پیر آپ پہلے داخل کرتے اور کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث، خبث کے معنی وہ شیطان تو خبیث ہے، یہ شیطان خبیث کو کہتے ہیں، جن میں مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں، تو اس میں برے شیطانوں اور بری شیطانیوں سے میں پناہ، انا اتکلم اردو اکتب بالاردو، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها على إخوان زوجها، قل لا يجوز، لا اسی طرح آپ صبح اٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ معوذات پڑھتے تھے، حضرت حسن اور حسین کے اوپر آپ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے آپ تعویذ کرتے تھے، اور صبح اٹھتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعوذ بعزت اللہ قدرت ہی من شر ما اجد و حاضر، اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. گھر سے نکلتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک خیر المورج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا. آدمی اگر یقیناً اللہ کے ساتھ رہے گا تو اللہ اس کے ساتھ رہے گا. حقیقت ہے کہ ہم اپنی بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے، اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. ہم اگر پناہ مانگے تو ہر چیز سے، افکار کی برائی سے بھی ان سب تعویذات کی بنا پر ہم بچ سکتے ہیں، اسی طرح دشمن کی برائی سے. اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل. پیارے رسول جب گھر سے نکلتے تھے تو کتنی مبارک دعا، دیکھیے بہت عجیب ہے، چلتے پھرتے آدمی روزانہ چلتا ہے لیکن کبھی وہ پھسل سکتا ہے، اس کے پاؤں میں موچ آ سکتی ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اے میرے رب، گھر سے نکلتے ہوئے، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں خود گمراہ ہوں یا کسی کو کوئی مجھے گمراہ کرے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں خود پھسلوں یا کوئی مجھے پھسلا دے. ان ازل او ازل، میں پھسل جاؤں یا کوئی مجھے دھکا دے کے پھسلا دے، میں اس سے تیری پناہ، بہت بڑے سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو ظاہر بات ہے ہر مخلوق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس شخص کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. بہرحال تو یہ اذکار جو ہیں ہمیں بہت بڑے، ہمارے پاس حسن حسین ہیں، بہت قوی ہتھیار ہیں، لیکن ہم مسلمان اصل میں اس کو برتتے نہیں. کتنا باقی ہے نماز میں؟ 20 منٹ، تھوڑا سا جائیں بس. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب سے مناقشہ کر رہا تھا، یعنی گویا مناقشہ کا ترجمہ کیا کریں گے، بحث مباحثہ کر رہے تھے کسی مسئلے میں، تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں میرے منہ سے بہت خراب الفاظ نکل گئے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. اس تو جو شخص، جس شخص کے منہ سے کسی بھی امام یا کسی عام مسلمان کے بارے میں غلط الفاظ بغیر کسی سبب کے نکلے ہوں، یقیناً اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں کو دعا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے رب ان لوگوں کے بارے میں میرے دل میں کینہ نہ رکھ جو تیرے اوپر ایمان لائے. اور یہ مومنوں کے ائمہ میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ کہیں کہ حضرت امام رحمت اللہ علیہ کا یہ قول حدیث کے مخالف ہم نہیں مانیں گے، الگ بات ہے، اس میں بے ادبی نہیں ہے. اور ہم یہ کہیں گے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں اگر بات صحیح ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی بات نہیں، یہ ہوں یا کوئی دوسرے امام ہوں، تو پیارے رسول کی شان اقدس میں گستاخی ہے، بہت بڑی سوئے ادب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن اگر نہیں ہے، ان کی بات استنباط اور اجتہاد پر مبنی ہے، دوسرے کی بات ہے، تو کسی کی بات آپ لے سکتے ہیں. لیکن امام کو غلط کہنا یا کسی عام مسلمان کو بغیر کسی سبب کے غلط کہنا یا گندے الفاظ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشن ولا متفاحشن، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش باتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے. اس وے رسول کو اختیار کریں. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کوئی شخص حضرت امام، کسی امام کا، ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام اوزائی، امام سوری، امام لیث بن سعد، امام مالک، کسی کی بات کو اگر اس نے صرف اللہ کے واسطے علم کی بنا پر لوٹا دیا کہ بھائی یہ ہر چیز پیارے رسول کی بات سے ٹھیل نہیں کھاتی، تو وہ بے ادبی نہیں ہے. یہ بے ادبی کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ غلط کار تھے یا ان کی یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے. بہرحال توبہ استغفار کیجئے، اور اس کے بدلے ان کے اوپر ہزاروں بار رحمت اللہ علیہ، اللہ مغفر لہ ورحمہ فیہ. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جی بالعربی، سأل سائل يقول سلمك الله كنا نناقش في مسألة ما أحد من الإخوان، فتكلمت بكلام سوء في ذات الإمام أبي حنيفة، تكلمت بكلام غير جيد، ماذا أفعل عنه؟ فقلت إن يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويسترحم ويترحم على هذا الإمام ولا يجوز له أن يسب أي أحد من المسلمين. مولا میں جاہل تھا تو میں ہر مقلد کو کافر کہتا تھا، متعصب ہو یا غیر متعصب، اور اب میں نادم ہوں تو مجھ پر کیا ہے؟ اگر وہ دیکھیے، کافر کہنا بہت بڑی بات ہے، کسی کو کافر کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے، غلطی کی وجہ سے کوئی شخص زانی بھی ہے، چور ہے، لیکن اس کو آپ اسلام سے نہیں نکال سکتے جب تک کہ صریح کلام کفر کی بات نہ بول ڈالے. اگر اس کی بات کفر اور غیر کفر دونوں کو متحمل ہے تو آپ کو حق نہیں کہ اس کو کفر پر متحمل کریں. من کفر اخاہ المسلم فقد باء بکفره، جس نے کسی، اپنے پیارے رسول کے فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو اس کفر کا گناہ اس کے اوپر آ گیا. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. اس وجہ سے کافر کہنا کسی کوئی آسان نہیں ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے، اگر کوئی شخص قبر کی پوجا کر رہا ہے تو اس صورت میں واضح طور پر اس کو آپ مشرک کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ جس سے صرف یہ کہ پیارے رسول کی بات کیا نام ہے کہ چھوڑ کر کے اپنے کو کہتا نہیں ہے کہ ہم اہل حدیث نہیں یا سلفی نہیں، اپنے کو حنفی کہتا ہے، شافی کہتا ہے، اس کو کافر کہنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے. وہ کسی حالت میں وہ کافر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کسی مسئلے میں اس کا اختلاف کر سکتے ہیں. اور یہ کہ بھائی حدیث شریف میں آیا ہے، اگر وہ نہیں مانتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ قرآن حدیث کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے تو دوسری بات ہے، علماء کے پاس اس کا مسئلہ پیش کیا جائے گا، وہ دیکھیں کہ اس کلمہ سے وہ کفر کا مرتکب ہوا یا نہیں ہوا. لیکن عام آدمی ایسے کفر کا فتویٰ لگائے، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ بڑی سختی سے روکا ہے. رہا یہ کہ آپ ہر چیز کو صحیح نہیں کہیں، جو چیز غلط ہے جس کو سنا ہے آپ نے اس کو نرمی سے آپ کہیں. پیارے رسول کو کہا گیا ہے لست علیہم بمسیطر، اے پیارے رسول آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ اپنی بات کو ان سے منوائیں. ما علیک الا البلاغ، تو خاص طور پہ جو آپ کے امتی ہیں ان کو چاہیے کہ سمجھائیں، اور سمجھوتے سے اگر کام چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھانا بجھانا بھی فتنے کا باعث ہے تو چھوڑ دیجئے. ایسا بھی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس خیر کے ذریعے سے اس سے بڑا شر اگر آ رہا ہے تو اس خیر کو چھوڑنے دینے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً بہت سی چیزیں اس طرح کی چھوڑ دی ہیں جس سے فتنے کا خطرہ تھا. خود کعبہ شریف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ ہم چاہتے ہیں اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو ہم کعبہ شریف کو گرا کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھ کے چار کونے بنا دیتے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ نئے مسلمان لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرانے دین کی چیزوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے پیارے رسول نے اس کو چھوڑ دیا. دیکھیے، لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ یہ خطرہ نہیں ہے تو وہ چیز پھر اس کو کی جا سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خیر کا پہلو اس سے بڑا شر لا رہا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ حنانی کے بعد الشر احوان من باغن، بعض شر کی چیزوں پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ اس کو چھیڑنے سے اس سے بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. لے دے کر کے مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کسی شخص کو جو اپنے کو کسی امام کا مقلد کہہ رہا ہے اس کو کافر کہنے کا حق کسی حالت میں نہیں ہے. رہا مسائل کے اختلاف کا تو آپ یہ ضروری نہیں کہیں سب صحیح ہے اور جو بھی کر رہا ہے صحیح، یہ نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مزاج ہی بگڑ گیا، ہر چیز صحیح ہے. نہیں، آپ اطمینان سے، دل جمعی سے، آہستہ اس کو سمجھائیں، حکمت سے سمجھائیں. ہو سکتا ہے کسی وقت مجلس سے بیٹھا غصہ ہو، آپ چپ ہو جائیں اس وقت، یہ بھی ایک حکمت ہے. اس وقت اگر کوئی بات آپ کہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو گالی دینا شروع کر دے اماموں کو بھی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اصل میں انہی سب مسائل کی بنا پر ہو سکتا ہے یہ جو سوال پہلے گزرا ہے اس طرح بات آ گئی ہو. سوچنا چاہیے اس قسم کے ایسے وقت میں چھیڑنا صحیح نہیں ہے. اگر کسی نے چھیڑ بھی دیا تو اس کو حکمت سے چھیڑنا چاہیے اور لڑائی نہیں ہونی چاہیے. آج کل مسلمانوں کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ تو کہنے سے رہا کہ خاص طور پہ ہندوستان کے اندر بہت بڑی لڑائیاں اس باب میں ہوئیں، یہاں تک کہ مسجدوں سے جو امام کو نہیں مانتا تھا اس کو نکال دیا، وہ لوگ اس کو کافر کہنے لگے، اس طرح کی لڑائیاں، جھگڑے، قتل، بہت سے لوگ اس میں شہید بھی کیے گئے دونوں طرف سے، اللہ بچائے. یہ چیزیں بہرحال اسلامی نہیں ہیں، اسلامی نہیں ہیں. جی البتہ یہ کہ اگر کوئی کہے، یہاں عام طور پر یہ مسئلہ نہ سمجھیں کہ ایک دم ہر چیز کو آپ چھوڑ دیں، نہیں، اگر کوئی سنت آپ کر سکتے ہیں دوسرے کو اس مجبور نہ کریں، لیکن سنت اگر وہ ماری جا رہی ہے تو اس کو آپ کریں. کوئی اس پر آپ کو ستائے بھی تو یہ نہیں کہ ہم اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ ناراض ہو رہا ہے، تم ہماری بات نہیں مانتے ہم تمہاری نہیں بات مانیں گے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہونا ہی چاہیے بھائی، تو تم جو صحیح سمجھ رہے ہو اس کو کرو، ہم جو صحیح سمجھ رہے ہیں اس کو کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سنت کو یہ نہ کہہ کر کے چھوڑ دیا جائے بھائی عام لوگوں کا ذہن اس کے لیے ہموار نہیں ہے. اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں، آپ لوگوں کو اس سنت پر کیوں نہیں آمادہ کرتے، تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کیا جائے گا کیونکہ لوگوں کا ذہن اس کے لیے آمادہ نہیں. یہ غلط ہے، اگر یہی مصلحت ہوتی تو بہت سی سنتیں ختم ہو چکی ہوتی. تو یہ چیز حضرت امام احمد بن حنبل صرف ایک مسئلے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی مخالفت کی، آپ سمجھ لیجئے. اس وقت انہوں نے ایک بدو آ کر کے کہتا ہے، حضرت امام احمد کہتے ہیں کہ میں مجھے ستایا جا رہا تھا، ایک آدمی نے آ کے کہا کہ دیکھو، جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے، عام آدمی اور اس کی حالت کپڑے وغیرہ کی بوسیدہ، کوئی مشہور آدمی یا عالم آدمی نہیں تھا، کہتا ہے احمد بن حنبل دیکھو آج تم ایک بہت بڑی سنت کو زندہ کر رہے ہو، اگر تم بھی لوگوں کی طرح اس پہ چپ ہو جاؤ تو ایک سنت مٹ جائے گی، دیکھو ایسا نہیں کرنا. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فشد من عزمی، اس کی بات سے میری ہمت اور میرا حوصلہ اور بڑھ گیا. تو ایسے ہوتے ہیں کہ سنت اگر چھوڑی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں تکلیف کی جا سکتی، لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. تکلیف اٹھانا باعث ثواب باعث اجر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ میں مملکت سعودیہ میں قیام پذیر ہوں، میرے بیوی بچے پاکستان میں ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستان آنا جانا مالی اعتبار سے آسان ہے، بیوی بچوں کی حق تلفی سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے. مملکت سعودیہ کی طرف سے کچھ قوانین اور شرائط ہیں جن کے معیار پر میں پورا نہیں اترتا. اب اگر میں ان قوانین اور شرائط کو پورا کرنے کے لیے پاکستان سے جعلی اسناد کو بھی کی کسی طریقے سے مثلا رشوت دے کر حصول ممکن بناؤں، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں جعلی اسناد کے ذریعے مراعات حاصل کروں؟ ہرگز نہیں جائز ہوگا، کیونکہ الشر لا یاتی بالشر، کسی خیر کے لیے برا کام کر کے خیر کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کسی برا کام کو. اور یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جعلی اسناد بلکہ دین ایمان سے الگ ہو کر کے پوری دنیا کے قانون میں وہ بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے اس طرح کا آدمی. آپ کو صبر کی ضرورت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور یہ ہے مسئلہ کہ آدمی کو قناعت بھی ہونی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو آپ چلے جایا کریں، چھٹی لے کر کے چلے جایا کریں، یا کم از کم اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو جا کر کے وہیں رہیں. اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی، یہاں رہنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بچے وہاں ہیں نہیں یہاں رہنے کا امکان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا کہ یہاں رہیں، جا کر کے اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، یہاں رہ کر کے زیادہ روزی پائیں گے. آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے وہاں جا کر کے اور ہی زیادہ روزی ملے، ایسے حالات لوگوں کے سامنے ہیں. تو یہ روزی کو کی کشادگی کے لیے جھوٹ بولنا یا اس کے لیے قانون حکومت کے قانون کے خلاف کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، کسی حالت میں نہ دین کے اعتبار سے صحیح ہے نہ دنیا کے اعتبار سے صحیح ہے. اس وجہ سے یہ کام کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کافر ملک میں بھی آپ ہیں تو کم سے کم اپنے کو مسلمان کی حیثیت سے سچ بول کر کے رہنا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ مسلمان مسلمان ہے. وہاں دھوکہ دھڑی میں اگر پکڑے گئے تو کہیں گے ایک پکڑا گیا چوہز قوم میں، ایک آدمی نے اگر غلطی کی تو کہیں گے کہ سب مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے، بہرحال یہ چیز غلط ہے اور غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے حالات اچھے بنائے، لیکن یہ کہ یہ غلط طریقے سے کوئی کام نیک سمجھ کر کے کہ نیک کام اس سے حاصل ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حاجت کے بعد بغیر وضو کے قرآن مجید کو پڑھا. آپ نے فرمایا کہ بغیر وضو کے قرآن کو مس نہ کرے. سوال کیا ہوا؟ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن پڑھا اور آپ کہتے ہیں کہ مس نہ کرے. تو میں بار بار تاکید کرتا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں بر زبان آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت علی نے برزبان پڑھا، لیکن مس کرنا مطلق نہ پڑھیں آپ، ویسے مس کرنا بھی غلط ہے یا مس کر کے پڑھنا بھی غلط ہے، دونوں مسئلے الگ ہیں، آپ سمجھیں اس کو. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر وضو کے بغیر قرآن کوئی مس نہ کرے، حضرت علی نے مس نہیں کیا، بغیر مس کے انہوں نے پڑھا، لیکن مس کر کے نہیں پڑھنا چاہیے بغیر وضو کے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چلتے پھرتے کھاتے پیتے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کھانے پینے کے آداب میں ہماری رہنمائی فرمائیں. چلتے پھرتے حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آداب مروت میں شامل ہے، یعنی بعض ملکوں میں یہ چیز عیب نہیں سمجھی جاتی ہے یا بعض حالات میں عیب نہیں سمجھا، بعض لوگوں کے لیے عیب نہیں سمجھا جائے گا بعض چیزیں. تو اگر عام آدمی چلتا پھرتا کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر امام حرم چلتے پھرتے سیب کھاتے سڑک پہ چل رہے ہیں تو اس کو عیب سمجھا جائے گا. عام آدمی اگر مان لیجئے پتلون وغیرہ پہن لے تو اس کو بخشا جائے گا. کسی مسجد کا امام ٹائی اور پتلون باندھ کر کے اور الحمدللہ نحمدہ کرنا شروع کر دے تو مروت کا لفظ جو محدثین نے ذکر کیا ہے اس میں داخل ہے، اس میں ملک کا، اس میں خود شخصیتوں کا اعتبار ہے، کسی کے لیے جائز اور کسی کے لیے نہیں. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کننا نمشی و ناکل، ہم چلتے پھرتے بھی کھایا کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کبھی نہیں آیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ لوگ شرم کرتے تھے. تو یہ